أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور قتل نہیں کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزا سے کے ساتھ جا کر ملے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا چوگنا کیا جائے گا، اس عذاب میں وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے وہی شخص ہے جو اللہ تعالی کی طرف صحیح طریقے سے توبہ کر رہا ہے. یہ جو ابھی میں نے جن آیات کا ترجمہ کیا، یہ آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71 تک کی آیات ہیں، اور یہ آیات پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھیں اور اس کا تفصیلی بیان پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، لیکن دو باتیں رہ گئی تھیں تو مناسب معلوم ہوا کہ وہ دو باتیں بھی عرض کر دی جائیں، بیان کر دی جائیں. پہلی بات جو ان آیات کے بارے میں بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو جگہ توبہ کا ذکر کیا ہے. پہلے یہ فرمایا کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور پھر دوبارہ یہ فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. گویا توبہ اور اعمال صالحہ کا دو جگہ ذکر ہے، تو یہ تکرار بھی ہو سکتا ہے، اور تکرار کا فائدہ یہ ہے کہ بات اچھی طریقے سے آدمی کے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور مقصد پھر ان آیات کا یہ ہوگا کہ جو آدمی توبہ کرے گا اور اس کے ساتھ نیک اعمال اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ لیکن اکثر مفسرین نے ان دونوں قسم کی توبہ کے اندر فرق بھی ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں جو پہلی توبہ ہے اس میں قید لگی ہوئی ہے وہ آمنا کی، کہ ایمان لایا، معلوم ہوا کہ پہلی توبہ کافر اور مشرک کی توبہ تھی کہ جس نے کفر سے اور شرک سے توبہ کی، اور کفر سے توبہ کر کے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اعمال صالحہ اختیار کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور جو آگے دوسری توبہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان کی قید ایمان کی شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان مسلمان لوگوں سے متعلق ہے کہ جن سے غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ کر انہوں نے ارتکاب کیا، یا گناہوں کی زندگی میں مبتلا رہے، پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ بھی اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ بتانی تھی جو گزشتہ ہفتے بتانا چاہتا تھا مگر وقت کی کمی سے کی وجہ سے رہ گئی۔ دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کیسی وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرنا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ کچھ کافر تھے جن کی بڑی زندگی کفر کے اندر، شرک کے اندر اور گناہوں کے اندر گزر چکی تھی، انہی میں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا گیا ہے، اور وحشی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا تھا، کافر تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے۔ تو حضرت وحشی اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو کافر تھے، اور جب فتح مکہ ہو گئی اور مسلمان اور لوگ مسلمان ہونے لگے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کے گروہ در گروہ لوگ ایمان قبول کرنے لگے، تو یہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے گناہ کیے تھے، مسلمانوں کے خلاف بڑی لڑائیاں لڑی تھیں، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، تو انہوں نے بھی اسلام لانے کا ارادہ کیا، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے تو سارے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، شرک ہم نے کیا ہے، کفر ہم نے کیا ہے، ناحق لوگوں کو ہم نے قتل کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، صحابہ کو قتل کیا ہے، زنا ہم نے کیا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو، تو آخر ہماری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہم ایمان لے آئیں تو ان پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ الفرقان کے اندر ابھی ہم نے تلاوت کی، کہ جو لوگ عباد الرحمن ہیں، ہوتے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، لیکن آگے ہی فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ہاں مگر وہ لوگ یا وہ آدمی جو توبہ کر لے اور نیک اعمال اختیار کر لے، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال اختیار کر لیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ جب یہ آیت پہنچی ان لوگوں تک تو ان میں سے بعض نے کہا اِنَّ هَذَا لَشَرْطٌ شَدِيدٌ، اس میں تو بڑی شرط لگائی گئی ہے کہ توبہ بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، پھر اعمال صالحہ اختیار کرو، پھر اس کے بعد کہیں نجات ہوگی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ تو ان ھذا لشرط شدید، یہ تو بڑی شرط ہے، ہم نے تو اتنے گناہ کیے، اب اعمال صالحہ کتنے عرصے اختیار کریں گے، تب اللہ تعالی ہماری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ان ھذا لشرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. دوسری آیت نازل ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا. یعنی تم ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد جب شرک ختم ہو جائے گا تو باقی جو گناہ ہیں جو ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو یہ لگا ہوا بات قید لگی ہوئی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا ارادہ فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری آیت نازل کی اور فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. اور آیت نازل ہو گئی کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالی کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. آیات نازل ہو گئی تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا. تو یہ میں واقعہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ آدمی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق، اور اپنے بندوں کو بہت بخشنے والا ہے. اگر صدق دل سے آدمی توبہ کر لے اور قدم اٹھانا شروع کر دے، نیکی کا راستہ اختیار کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد وہ آیات جو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنی تھی، ان میں سے پہلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہے جو آج بیان کرنی ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ یہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی دو صفتیں اور ذکر کی. ایک صفت یہ کہ لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے یعنی جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹ کی جو بدترین شکل ہے جھوٹی گواہی، وہ بھی اختیار نہیں کرتے، اس سے بھی ہمیشہ دور رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور یہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ہماری عدالتوں میں جگہ جگہ جھوٹے مقدمات، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیم دراز تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور پھر فرمایا وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، اور پھر فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، پھر فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی، بار بار آپ فرماتے رہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے. اول تو مسلمان جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو سچا ہوتا ہے. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تصدیق لسانی کا. مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. بلکہ ایک عجیب حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان بخیل ہو سکتا ہے. عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ کیا مومن کنجوس یعنی بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. لیکن پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو بزدلی ہے یہ ایک فطری چیز ہے. بعض بچے پیدائشی طور پر بزدل ہوتے ہیں، ذرا سی چیز سے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. بعض بچے پیدائشی طور پر بہادر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا دو بھائی ہیں، ایک ذرا ڈرپوک ہوتا ہے، ایک بڑا نڈر ہوتا ہے، ہر چیز میں گھس جاتا ہے، دوسرا ڈرتا رہتا ہے. یہ ان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے چیز، طبیعت میں داخل ہوتی ہے. اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ چیز اپنی دے دیتے ہیں فوراً، بعض جو ہے اپنی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں فطرت میں داخل ہوتی ہیں، یہ طبیعت میں داخل ہوتی ہیں. لیکن جھوٹ جو ہے وہ کسی بھی بچے یا انسان کی طبیعت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی شرارت اور اپنی چالاکی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. اور اسی لیے بچوں کا جھوٹ جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھپتا. بچے جو ہیں اول تو جھوٹ بولنے پہ قادر ہی نہیں ہوتے. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابا جی نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جاؤ کہہ دو کہ ابا جی گھر پر نہیں ہے. تو بیٹے نے جا کے کہہ دیا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ ابا جی گھر پر نہیں ہے. اب بچہ تو معصوم ہے، اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. جھوٹ بولنا تو آتا ہے بڑے کو، جب وہ چالاک ہو جاتا ہے، عیار ہو جاتا ہے، تب وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن معصوم آدمی جو معصوم طبیعت کا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ایمان تو نام ہی سچائی کا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا ویسی ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور پھر اس کے بعد عدالت میں جا کر اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولنا یہ تو انتہائی بدترین گناہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہاں کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ میں نے ایک ترجمہ اس آیت کا کیا ہے، لیکن اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا. اور وہ یہ ہے کہ شہید یشہدو کے معنی جس طرح گواہی دینے کے آتے ہیں، اسی طرح شہید یشہدو کے معنی حاضر ہونے کے بھی آتے ہیں. شہید تو صلاۃ العید، شہید تو صلاۃ الظہر، یہ عربی زبان میں معروف جملہ ہے. شہید تو ہذہ الحفلہ، تو یہ شہید یشہدو کے معنی ہوتے ہیں جانے کے، حاضر ہونے کے. اور زور کہتے ہیں جھوٹ کو اور باطل چیز کو، اور ہر گناہ کے اوپر جھوٹ کا اطلاق یا باطل کا زور کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اب دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولا یشہدون والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ میں حاضر ہی نہیں ہوتے، کسی بھی باطل چیز میں جاتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی غلط کام میں شریک ہوتے ہی نہیں ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اعجاز ہوتا ہے، معجز نما ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے کہ یہ معنی بھی آپ مراد لے سکتے ہیں اور وہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور دونوں معنی بیکوت بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی کسی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، یہ سارے معنی داخل ہو جائیں گے. والذین لا یشہدون الزور کے اندر، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، کسی بھی فضول مجلس میں حاضر نہیں ہوتے. آگے فرمایا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ بھی عجیب صفت ذکر کی گئی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. پہلے یہ سمجھیے کہ لغو کہتے کس کو ہیں. لغو کہا جاتا ہے ہر اس کام کو جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں بیکار، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر وہ کام جس کا آخرت میں نقصان ہو وہ تو لغو ہے ہی ہے، لیکن جس کام کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے وہ بھی لغو ہے. اور لغو سے دور رہنا اور لغو سے بچ کر رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خاص صفات میں داخل ہے. اسی لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18ویں پارے کے شروع میں جو آیات آئی ہیں اور جن کی تفسیر الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ مومنین کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہوں. جو لغو سے اعراض کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو لغو کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں وقت ضائع ہوتا ہو، آخرت کا نقصان ہو، دنیا کا نقصان ہو، یا دونوں کا نقصان ہو. تو یہ سب کا سب داخل ہے کس کے اندر؟ لغو کے اندر. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہمارے ہاں بیماری بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں خاص طور پر، کہ لغو کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے. اور یہ جو کافر ہیں ان کے ہاں بھی یہ بہت زیادہ ہے، طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ. آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے جنرل نالج کی، عالمی معلومات. اب معلومات بعض معلومات تو ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو فائدہ ہو، لیکن بعض معلومات ایسی ہیں کہ جن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر آپ مسجد کے اندر بتیاں گننا شروع کر دیں کہ اس مسجد میں کتنی بتیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ جنرل نالج ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس مسجد کے اندر اتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اتنی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنی بتیاں لگی ہوئی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو آخرت میں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ سوائے لغو حرکت ہونے کے کچھ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر پنکھے گننا شروع کر دے تو یہ لغو حرکت ہے بالکل، کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. ارے بھائی، وہ کام کرو جس کو کوئی فائدہ ہو، یا تو آخرت کا فائدہ ہو. چلو آخرت کا فائدہ نہ ہو، کم از کم دنیا ہی کا فائدہ ہو مگر آخرت کا نقصان نہ ہو، وہ کام کر لو. تو لغو سے بچ کر رہنا یہ بڑی کامیابی ہے. اس پر مجھے اپنے دادا رحمہ اللہ کا قصہ یاد آ گیا. میرے دادا حاضر ہوئے جب حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں، اور اسے درخواست کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں اور بہت مشغول ہوں، جسمانی طور پر بہت کمزور ہوں، مجھ سے محنت زیادہ نہیں ہوتی. حالانکہ صبح سے شام تک محنت کرتے رہتے تھے، صبح سے سبق پڑھاتے تھے عصر تک، اور پھر عصر کے بعد کتب خانہ کھولتے تھے اور مغرب تک وہ کتب خانے میں کام کرتے تھے. درمیان میں جو چھٹی ملتی تھی زہر عصر کے درمیان، اس میں بھی دکان میں کام کرتے تھے تاکہ بچوں کو رزق حلال کھلا سکیں، مدرسے کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا. سارا دن مصروف رہتے تھے، لیکن یہ عرض کیا کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں بہت زیادہ اورات اور وظائف اشغال نہیں کر سکتا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ کا راستہ صرف اقویاء کے لیے ہوتا ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہوتا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ جس طرح اقویاء کے لیے ہے، اسی طرح ضعفاء کے لیے بھی ہے. جو آدمی کمزور ہے، مشغول ہے اور وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے راستہ نہیں ہے؟ ارے بھائی، اس کے لیے بھی راستہ ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں زیادہ اورات اذکار وغیرہ نہیں کر سکتا، فرمایا کہ ہم آپ کو ایسے طریقے سے لے جائیں گے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، البتہ ایک کام آپ کر لیں. اور پھر یہ فرمایا کہ ہر لغو کام سے آپ بچیں. فرمایا ہر لغو کام سے آپ بچیں، یعنی وہ کام جس میں نہ آخرت کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو، یا آخرت کا نقصان ہو، اس سے بچ جائے. اتنا وقت بچے گا انسان کا اگر لغو کاموں سے بچتا رہے. اب آج کل یہ موبائل آ گیا ہے، طرح طرح کی اس میں جناب چیزیں آ گئی ہیں، اب آدمی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، تو اگر کبھی 5-10 منٹ کے لیے ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن وقت ضائع ہو رہا ہے اور جناب زندگی جو ہے وہ تیزی سے گزر رہی ہے. تو ہر ایسے کام سے بچنا کہ جس میں آخرت کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو، یا آخرت کا اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ لغو کہلاتا ہے. اور اس لغو کام سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 18ویں پارے کے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اور یہاں سورۃ الفرقان میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لوگ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی لغو کام خود تو کرتے ہی نہیں، اور اگر کوئی لغو کام کر رہا ہو، اس لغو کام کو کھڑے ہو کر دیکھتے بھی نہیں ہے، اور اس لغو کام میں کسی بھی درجے میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ گزرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ والذی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ لوگ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں نقل کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں سادس الاسلام، وہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک لغو مجلس کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو وہ تھوڑا سا ہٹ کر اپنا سیدھے نکلتے چلے گئے اور اس کی طرف دیکھا تک نہیں. شریک تو کیا ہوتے، تھوڑا سا ہٹ کر نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اصبح و امسا عبداللہ ابن مسعود کریمن، کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ بڑے کریم ہو گئے ہیں، بڑے شریف آدمی ہو گئے ہیں، کہ لغو کے پاس سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو لغو کام نہ انسان خود کرے، اور اگر کوئی لغو کام کر رہا ہو یا لوگ لغو کام کر رہے ہوں تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جائے. اور یہ جو عزت کے ساتھ گزر جائے، قرآن نے کہا، اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر ان سے بحث مباحثہ شروع کر دو گے اور جناب ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کا کبھی اندیشہ ہے کہ ان کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکو گے، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا اور ذلیل ہو جاؤ گے وہاں. وہ آپ کو 2-4 گالیاں دے دیں گے، او تو کہاں سے آ گیا، تو مجھے ہمیں کیوں کہتا ہے، جا اپنے راستہ لے، 10 باتیں آپ کو سنا دیں گے. جب پتا ہے کہ وہ میری نصیحت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسے وقت میں امر بالمعروف نہ واجب رہتا ہے نہ مستحب ہوتا ہے. مستحب تو ہوتا ہے لیکن واجب نہیں رہتا، آدمی وہاں سے گزرتا چلا جائے بالکل جائز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ لوگ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اب دیکھیے ہم سب بازار گئے، ادھر بھی کوئی لغو کام نظر آ رہا ہے، ادھر بھی کچھ لغو حرکت، اب ہمارے ہر ایک کھڑے ہو کر ٹوکتے ہی رہے، بھائی پھر تو ہمارا تو سفر ہی نہیں آگے ہو سکتا، ہم تو جا کے آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر تھوڑی دیر میں تو کوئی لغ بات نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ لوگ جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا آدمی کو آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی. یہاں ایک نمازی آتے ہیں، وہ اکثر مجھے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ میں میں ملازم ہوا تھا تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے ملازمت سے نکال دیا. پھر فلاں جگہ میں گیا وہاں میں ملازم ہوا تو میں نے ان کو کہا سنا تو انہوں نے مجھے، میرے مالک نے مجھے مارا کہ تو ہمارے معاملات میں کیوں دخل دے رہا ہے اور تو ملازم ہے یا ہمارا آقا ہے. اور کہنے لگی کہ وہ میں نے بچوں کو کچھ زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو بچے کہتے ہیں تم ابا جی یہاں سے گھر سے چلے جاؤ. اب دیکھو جی، جب آپ ہر ایک کے پیچھے اس بری طریقے سے پڑو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. آپ ایک حد تک ہی امر بالمعروف نہ یعنی منکر کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ اب اگر میں نے مزید ان کو کچھ کہا اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا. اس وقت میں آپ کو عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جانا چاہیے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ لوگ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما و عمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان آیتوں کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اب اس آیت کے بھی دو مفہوم ہیں اور دونوں بالکل ٹھیک ہیں. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑی جاتی ہے تو کان کھول کر سنتے ہیں اور آنکھ کھول کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اندھے بہرے نہیں ہوتے. کیونکہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ کافر جو ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ کافر بہرے ہیں یعنی حق بات سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں کبھی ان کے منہ سے حق بات نہیں نکلتی، اندھے ہیں کبھی بھی حق راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ہیں صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. لیکن مومن جو ہے وہ کان کھول کر بات سنتا ہے، کان کھول کر بات سنتا ہے اور حق بات کو قبول کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں عباد الرحمن کی صفت ذکر کی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو ان پر نہیں گرتے بہرے اندھے ہو کر، یعنی بہرے نہیں بنتے، اندھے نہیں بنتے، بلکہ کان کھول کر ان آیات کو سنتے ہیں اور آنکھ کھول کر جنت کے راستے پر چلتے ہیں. یہ تو پہلا مفہوم ہے، پہلا ترجمہ ہے جو کئی مفسرین نے اختیار کیا اور بالکل ٹھیک ہے. اس مفہوم کے مطابق خلاصہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آیات سنتے بھی ہیں پوری توجہ سے، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی کئی مفسرین نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بہرے اور اندھے ہو کر عمل نہیں کرتے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر اور طریقے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ آدمی جب قرآن مجید کی آیات پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، تو بہت سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اردو میں تو ایک محاورہ مشہور ہے کہ میاں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرو، مشہور ہے نا یہ، ارے صاحب میں نے جو کہہ دیا ہے بس آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو۔ لیکن قرآن یہ کہتے نہیں آنکھ بند کر کے عمل نہ کرو، بلکہ آدمی کان بھی کھولے، آنکھیں بھی کھولے، پھر اس کے بعد عمل کرے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں یا جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، اگر آپ آنکھیں بھی بند کر لیں گے، کان بھی بند کر لیں گے، تو پھر وہ عبادات آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ وضو تو آپ اسی وقت سنت کے مطابق کریں گے جبکہ آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں، کان بھی کھلے ہوئے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ وضو تین مرتبہ دھونا ہے، سر پہ مسا کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ نماز بھی آپ ادھا دھن تو نہیں پڑھ سکتے کہ کبھی آپ نے دو پڑھ لی، کبھی سوا دو پڑھ لی، کبھی ڈھائی پڑھ لی، کبھی پونے تین پڑھ لی، اس طرح ادھا دھن تو نہیں نماز پڑھ سکتے۔ زکات جو ہے وہ بھی آپ ادھا دھن تو نہیں دے سکتے کہ کبھی جناب 1.5% دے دی، کبھی 2.25% دے دی، کبھی 2.25% دے دی، اس طرح کی زکات تو نہیں دی جاتی، وہ تو 2.5% کے اعتبار سے طے کر کے سالانہ حساب کر کے زکات دی جاتی ہے۔ روزہ بھی آپ ادا دھن تو نہیں رکھ سکتے، طریقے سے رکھنا پڑتا ہے، کب روزہ شروع ہوگا، کب افطار ہوگا، ہر کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ صدقہ آپ کریں وہ بھی سوچ سمجھ کر، جہاد کریں سوچ سمجھ کر، تبلیغ کریں سوچ سمجھ کر، کتابیں دین کی پڑھائیں سوچ سمجھ کر۔ آپ ادا دھن نہیں پڑھا سکتے بغیر سوچے سمجھے کہ جو منہ میں آئے بولتے چلے جائیں، اس میں تو صحیح بات بھی منہ سے نکلے گی، غلط بات بھی نکلے گی۔ آپ کو تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی، بہت سوچ سمجھ کے وضو کرنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے احتیاط سے نماز پڑھنی ہوگی، تب یہ عبادات صحیح طریقے سے ادا ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں یہ ادھا دھن عمل نہیں کرتے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر احتیاط سے عمل کرتے ہیں۔ کون سا دین کا کام کس طریقے سے کرنا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور کس طریقے سے کس وقت میں دین کا کام کون سا کرنا ہے۔ مختلف کام ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی تو نماز کے اندر آپ کے لیے قرآت ضروری ہوتی ہے، اگر آپ قرآت نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، جیسے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو وہاں آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ خاموش رہو، بالکل قرآت مت کرو۔ اب یہ ظاہر ہے آپ اندھا دھن تو نہیں کوئی کام کر سکتے، سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کب قرآت کرنی ہے، کب قرآت نہیں کرنی، قرآت طویل کرنی ہے یا قرآت مختصر کرنی ہے۔ اگر وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، قرآت آپ لمبی کریں گے، وقت مختصر ہے، قرآت آپ مختصر کریں گے، سارا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صمًا وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر دونوں مفہوم بیک وقت داخل ہو گئے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ عجیب انداز سے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالی کا کلام ہے، تو ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ اس سے وہ معنی بھی مراد ہوتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہوتا ہے، اور دونوں اپنی جگہ میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا پہلا معنی یہ ہے کہ رحمان کے بندے بہرے اور اندھے نہیں ہوتے، بلکہ رب کی آیات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بخلاف کافروں کے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ جب وہ رب کی آیات سنتے ہیں تو سننے کے بعد ادھا دھن بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر شریعت کے احکام کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم بیک وقت اس میں داخل ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہرے ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے، اندھے ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے. اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں میں یہ جو کانوں کی طاقت ہے، سننے کی طاقت، اس کا ذکر پہلے کیا ہے اور نگاہ کا ذکر بعد میں کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ تر نگاہ سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کانوں سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی نابینا آدمی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا آدمی بڑا قاری ہو، بڑا عالم ہو، سن سن کر وہ بہت علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو آدمی بہرا ہو، سنتا ہی نہ ہو. عام طور سے بہرا آدمی جو ہے نا اس کا عالم ہونا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیچارہ سننے پر ہی قادر نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے. میں اکثر اپنے ساتھی دوستوں کو کہتا رہتا ہوں مزاح میں، سنی بنو. اکثر اپنے طالب علموں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی علماء کو سنی ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو سنی ہونا چاہیے. سنی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ سنا کرو، دوسروں کی بات سنا کرو. جب تک آپ دوسروں کی بات سنو گے نہیں، اس وقت تک آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اور بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. ہمارے بزرگوں کو تو طریقہ یہ تھا کہ اپنے مخالفوں کی بات بھی بہت غور سے سنتے تھے. جو ان کے بدترین مخالف ہوتے تھے جب وہ بات کرتے تھے تو ہمارے اکابر اپنے بدترین مخالفوں کی بات بھی غور سے سنتے تھے اور سوچتے تھے کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں 90% غلط ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ 10% یہ بات صحیح کہہ رہا ہو. تو جو 10% بات ہے کم از کم وہ ہم قبول کر لیں، یا اگر 10% ہماری غلطی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ. اب ہم تو دوسروں کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. الحمدللہ ہم تو دار الافتاء میں بیٹھتے ہیں، بس اوقات ہمارے فتاوی کے اوپر اعتراض بھی آتا ہے، ہم پوری کشادہ دلی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات حق کہی ہو. ٹھیک ہے اس کی 95% باتیں اس نے غلط کہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے 5% بات اس نے صحیح کہی ہو. اور آدمی کو چاہیے کہ وہ سننی بنے، بات دوسروں کی بات سنے اور پھر اس میں جو غلطی اپنی ہو، 5% ہی غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لے. ہمارے وزق تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ، قطب الارشاد ان کو کہا جاتا ہے، اور جتنے سلسلے ہیں بزرگوں کے سارے اوپر جا کر ملتے ہیں حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ. تھانوی مسلک ہے، وہ آخر میں جا کر حضرت تھانوی جو ہیں وہ شاگرد تھے اور جناب شاگرد تھے اور بیعت تھے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے. علیحدہ بات ہے کہ حضرت گنگوہی کے بجائے پھر بیعت ہو گئے تھے ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ سے. اس طرح حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمتہ اللہ علیہ، وہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے، اور خلیفہ ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ، وہ بھی شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے. تبلیغ جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ، وہ شاگرد ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ، تھانوی سلسلہ ہو، مدنی سلسلہ ہو، رائے پوری سلسلہ ہو، تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی اکابر علماء دیوبند جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہے ہیں کئی، سب جا کر آخر میں جمع ہو رہے ہیں کس کے اوپر؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ. اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ کو کہا جاتا ہے قطب الارشاد، قطب ہیں اوپر، سارے سلسلے جو ہے نا وہ جا کر جمع ہوتے ہیں حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ پر. ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی یہ والد ماجد ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ سرہ کے. تو آخر عمر میں جب حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے تو خطوط آیا کرتے تھے، اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب جو شاگرد ہیں وہ خطوط سنایا کرتے تھے، تو کبھی کبھار بدعتیوں کے بھی خطوط آتے تھے گالیوں سے بھرے ہوئے، تو کبھی وہ سنا دیتے تھے، اور کئی دن ایسے گزرے کہ انہوں نے کسی بدعتی کا وہ خط نہیں سنایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا، بھی مولی آیا کہ بہت دنوں سے ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد نہیں کیا، فرمایا کہ بہت دنوں سے ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد نہیں کیا، تو سمجھ گئے کہ کون، یعنی بدعتیوں کا کوئی خط نہیں آیا، تم نے سنایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان کے خط تو آتے ہیں مگر گالیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں کیا حضرت کو سناؤں؟ حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی دور کی گالیاں تھوڑی لگتی ہیں، فرمایا ارے بھائی دور کی گالی تھوڑی ہی لگتی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ نہیں سنا دو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بات حق کی ہو تو ہم اس حق کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے اتنا بڑا شیخ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سر اپنے مخالفوں کی بات سن رہا ہے، اپنے مخالفوں کو گالیوں والے خطوط پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ سارے کے سارے غلط ہی صحیح، گالیاں ہی صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک بات کوئی صحیح بھی اس نے کہی ہو، تو لاؤ میں اس کی اصلاح کر لوں گا۔ اس پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی بڑے کام کی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ جب میرے پاس کوئی میرا مہمان آتا ہے تو اگر اس کے اندر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو میری نظر ہمیشہ اس کی اچھائی کے اوپر پڑتی ہے۔ اگر کوئی مہمان آتا ہے اس میں 99 برائیاں ہیں مگر ایک اچھائی ہے تو میری نظر ہمیشہ اس کی اچھائی کے اوپر پڑتی ہے کہ اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس لیے مجھے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ لیکن فرمایا جب کوئی شخص میرے پاس اصلاح کے لیے آتا ہے اور اس میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو، میری نظر ہمیشہ اس کی برائی کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ برائی اس کے اندر کیوں ہے؟ یہ برائی بھی اس سے دور ہونی چاہیے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ کوئی آتا تھا ملاقات کے لیے تو اگر اس میں 99 برائیاں ہیں ایک اچھائی ہے تو اس کی اچھائی پہ ان کی نظر جاتی تھی، لیکن کوئی آتا تھا جی میری اصلاح کراؤ کر دو آپ، تو اگر 99 اس کے اندر اچھائیاں ایک برائی ہے تو فرماتے تھے میری نظر اس کی برائی پر پڑتی ہے کہ اس کے اندر یہ برائی کیوں ہے، یہ برائی بھی اس کے اندر سے دور ہونی چاہیے۔ تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سننی ہوتے تھے، کیا مطلب؟ دوسروں کی بات سنا کرتے تھے۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، ہم لوگوں کے دل ہو گئے بہت چھوٹے، ہم تو اپنے مخالفوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں ان کا منہ توڑ دیں، ان کی زبان باہر نکال لیں۔ اس طریقے سے دنیا نہیں چلا کرتی، آپ کو اپنے مخالفوں کی بات سننی ہوگی اور سن کر پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس میں کتنی غلطی ہے اور کتنی بات صحیح ہے۔ جو غلط ہوگی اس کا رد کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی صحیح بات ہوگی اس کو قبول کیا۔ اور جب آدمی دوسروں کی بات سنتا ہے تو دوسروں کی بھڑاس نکل جاتی ہے، اور جب بھڑاس نکل جاتی ہے دشمنیاں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں کی بات نہیں سنو گے فوراً اس کی تردید کرنا شروع کر دو گے، نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بڑی اہم باتیں ذکر فرمائیں، یہاں تک کا ترجمہ بلکہ آخری دو آیتوں کا ترجمہ جن کا بیان آج کی مجلس میں ہوا دوبارہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 72 اور 73 یہ دو آیتیں ہیں، ان میں پہلی آیت 72 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی جھوٹ کے کام میں شریک نہیں ہوتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس وقت ہو گیا جی، دعا پھر انشاءاللہ بعد میں کسی وقت.